رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ رحمت، ماہ قرآن ہے، ماہ امام زمان ہے، مل کر درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک قرآن اگر مجھے لا دیں، ایک قرآن لا دیے۔ اذن محترم، ان سات روزہ سلسلہ دروس میں ہمارا عنوان سورہ منافقون کی شرح اور تفسیر ہے۔ سورہ منافقون کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ بہت ساری سورتیں ہیں کہ جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، سورہ منافقون کو منتخب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ وَإِلَّا ہم یہ عرض کریں کہ قرآن کو کوئی بھی سورہ لے لیں، چونکہ سورہ منافقون ایک خاص آئیڈیالوجی کو بیان کرتا ہے اور اس آئیڈیالوجی اور نظریے کے تحت ایک خاص عمل کی نشاندہی کرتا ہے، لہذا قرآن کریم نے منافقین اور ان کی تحریک کو ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ اور فی زمانہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جسے آخر الزمان کہا جاتا ہے اور جسے آخری زمانے سے منسوب کر کے اس کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کچھ لوگوں کے اعمال اور ایکشنز ہیں کہ جو جن کا سامنا مومنین کو آخری زمانے میں کرنا ہوگا، اور خصوصاً وہ افراد، وہ جبہہ، وہ محاذ، وہ گروہ، وہ نظریہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے زیر سایہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے اور اس دور میں بھی ہے اور امام کے ظہور تک وہ ولایت و امامت کے سائے میں رہے گا، وہ نظریہ، وہ افراد، وہ محاذ، در حقیقت اس کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں میں سے کہ جس کا اسے سامنا ہے، ولایتی اور امامی لوگوں کو، ولایت اور امامت سے وابستہ افراد کو، یا یوں کہوں کہ منتظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کو، ان میں سے ایک منافقین ہیں، منافقانہ تحریک ہے، اور یہ تقریباً ہر دور میں رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اور جس چیز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور زیر بحث لا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے حیات مبارکہ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک، لہذا اس سورے کو انتخاب کرنے کی اصل وجہ در حقیقت منافقین کو پہچاننا ہے۔ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے سوچتا ہے؟ منافق کی تعریف قرآن اور سنت میں کیا بیان کی گئی ہے؟ تفاسیر میں اس کو کیسے علماء اور مفسرین نے بیان کیا ہے؟ اور پھر منافقین کے اہداف اور مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مجموعی طور پر ہمارے ان سات روزہ دروس کا خلاصہ رہے گا اور محور گفتگو ہمارا یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس میں سے اگر سورہ منافقون مجھے نکال دیں، چھوٹا قرآن لا دیں تاکہ اٹھانے میں اور رکھنے میں آسانی ہو، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پس اس سورہ کو منتخب کرنے کی وجہ ہم نے بتائی تاکہ ہم منافقین کو پہچانیں، ان کی علامتیں ہیں، پھر ان سے آشنا ہو کر ان کی نیت، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے عمل، ان کی تحریک، ان کے مقاصد سے آشنا ہو کر فی زمانہ اس کو دیکھیں کہ کون ہمارے مد مقابل ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی ابتدا سے لے کر اور آج تک میں نے کہا کہ یہ منافقین کا خطرہ موجود ہے۔ ماہ مبارک رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کی آیت ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن کی کیا خصوصیت ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہادی ہے، رہنما ہے۔ رہنما کون ہوتا ہے؟ جو آگے چلتا ہے، نور دکھاتا ہے۔ ہیڈ لائٹس گاڑی کی کہاں ہوتی ہیں؟ آگے ہوتی ہیں، پیچھے ہوتی ہیں؟ آگے ہوتی ہیں، وہ راستہ دکھاتی ہیں، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کہاں گڑھا ہے، کہاں روڈ سالم ہے، کہاں پر بریک لگانا ہے، کہاں اسپیڈ بریکر ہے۔ ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک شخص تھا کہ جو مختلف امریکی فلمیں دیکھتا تھا، اس میں جو ہے وہ اپنے ملک سے متعلق جذبہ بیدار ہوا، قومی جذبہ، اور وہ وہاں کی فوج میں، امریکن فوج میں داخل ہو گیا۔ اس نے کئی جنگیں لڑی، بڑے بڑے تمغے لیے اس نے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو مارے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ نوجوان جو تھا، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی مسجد کو جب یہ نماز پڑھیں تو بم سے اڑا دیا جائے۔ اس نے پلاننگ کی۔ تو ایک دن جب یہ وہاں گیا چیک کرنے کے لیے کیا ہے کیا نہیں، تو وہاں پہ ایک نوجوان اس کو ملا۔ اس نے کہا کہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اس کو بڑا عجیب سا لگا کہ میں مسجد میں آیا ہوں، چرچ میں تو کوئی، میں جاتا ہوں تو کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا، لیکن یہ مسلمانوں کی مسجد میں آیا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، نوجوان مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، بتائیے۔ کیونکہ اسے پتہ تھا یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے حلیے سے پتہ چل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم، میں چاہتا ہوں کہ، ابھی یہ سٹپٹا گیا تھوڑا سا نا، پریشان ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پلاننگ جو ہے وہ ان کے کھل جائے اور میں اپنا مقصد پورا نہ کروں۔ اس نے کہا میں آپ کے دین کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ بے خیالی میں جلدی میں اس نے یہ کہہ دیا۔ اس نے کہا، قرآن لایا، انگلش میں ترجمہ تھا، اس کو دے دیا اور کہا کہ یہ قرآن پڑھیے۔ جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ کیا ہوا، قرآن کا نور اس کی ہدایت کا سبب بن گیا، اور ایک وقت آیا کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ اور آج وہ شخص مسلمان ہو کر امریکی معاشرے میں اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و دفاع کرتے ہوئے اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جو قرآن سے در حقیقت کیا، جنہوں نے ھدایت لی ہے۔ توجہ رکھیے گا، ھدی للناس وبیناتم، یہ ہدایت ہے، ھدی للناس وبیناتم من الھدی والفرقان۔ اس میں بینات یعنی واضح نشانیاں ہیں، واضح ترین علامتیں اس میں موجود ہیں۔ بینات من الھدی والفرقان، ہدایت کی، اور اس میں ایک اور صفت ہے فرقان کی، ہدایت کی واضح نشانیاں موجود۔ جو ہدایت لینا چاہے، انا ھدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، ہم نے راستہ کھول کے واضح کر دیا، جو ہدایت لینا چاہے لے لے۔ والفرقان اصل چیز کیا ہے؟ یہ فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ایک ایسا نور ایجاد کر دیتا ہے کہ انسان ہدایت کو غی اور ضلالت سے الگ کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد، قرآن کی اسٹڈی کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے، مومن کو مسلم سے، با ایمان کو بے ایمان سے، منافق کو سچے مسلمان سے جدا کر سکے۔ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن در حقیقت ایک ایسی ہدایت، ایک ایسا نور، ایک ایسی مشعل ہے کہ جو آپ کے اندر، یوں کہوں کہ ایک سافٹ ویئر پیدا کر دیتا ہے، انسٹال کر دیتا ہے۔ بہت سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، مثلا آج کل آ رہا ہے کہ مثلا آپ کی فیس بک کی آئی ڈی پر کس نے کتنی مرتبہ وزٹ کیا، اب آپ جانیے۔ ان نون تھا، آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن آپ اس کو انسٹال کریں گے، مثلا عرض کر رہا ہوں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ کالر آئی ڈی ان نون، آپ کا، آپ کے پاس جو ہے کالز آ رہی ہیں، نہیں معلوم کیا نام ہے اس کا، اب اس نے جو سیو اپنے رجسٹرڈ کرائی ہے، جب کالر آئی ڈی کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، جیسے ہی کال آئے گی اس کا نام آ جائے گا۔ اس قسم کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ اب ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو لانچ کرنے کے کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ کالر آئی ڈی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو فوراً بتا دیتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کا اگر توجہ رکھیے گا, قرآن کا سافٹ ویئر اگر ہماری روح میں انسٹال ہو جائے تو ہمارے اندر فرقان کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. فرقان یعنی فرق کرنا, ڈفرینشیٹ کرنا, ڈفرنس کو الگ الگ کرنا. ڈفرنس یعنی فرق. ہم کہیں گے یہ مومن ہے, یہ منافق ہے, یہ صحیح العقیدہ ہے, یہ غلط العقیدہ ہے, یہ حقیقی منتظر ہے, یہ حقیقی منتظر نہیں ہے, یہ سچا عزادار ہے, یہ سچا عزادار نہیں ہے, یہ سچا شیعہ ہے, یہ سچا شیعہ نہیں ہے, یہ مسلمان ہے, یہ غیر مسلمان ہے, یہ صحیح العقیدہ پکا مسلمان ہے, یہ ضعیف عقیدہ کا گچا مسلمان ہے. یعنی در حقیقت کیا قرآن وہ ایک ایپلیکیشن انسٹال کر دے گا کہ اس کے بعد آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. بس اس سورے کو منتخب کرنے کا جو اصل ہدف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, تاکہ ہم اس کو اپلائی کر سکیں, قرآن پڑھیں اور اس کو اپلائی کریں, سمجھیں کہ یہ قرآن ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. بھائی قرآن ہدایت ہے, تو قرآن اگر ہدایت ہے تو میں کیسے ہدایت پاؤں؟ ایک نوجوان کہا مولانا بتائیے قرآن مجھے کیسے ہدایت کرے گا, میں انٹر کے طالب علم ہوں, میں میٹرک کا طالب علم ہوں. پتہ نہیں خواتین ہیں یا نہیں ہیں, آواز جی ہیں. خواتین کہیں گی مولانا میں گھریلو خاتون ہوں, خانہ دار ہوں. مثلا ایک بچے کہے گی میں میٹرک کی یا انٹر کی یا گریجویٹ کی طالبہ ہوں, مثلا بتائیے قرآن مجھے کیسے ہدایت کرے گا. خوب اگر قرآن سمجھیں گے, قرآن کا سافٹ ویئر انسٹال کریں گے, تو تب جا کر قرآن جو ہے وہ اپنی در حقیقت صفت کو آپ کے اندر رکھے گا. جب تک آپ ایپلیکیشن انسٹال نہیں کریں گے کیا ہوگا, وہ کالر آئی ڈی مثلا انسٹال نہیں کریں گے, آپ جو ہیں وہ کسی ان نون کال کے متعلق معلومات نہیں لے سکتے. ایپلیکیشن انسٹال کی جائے گی, توجہ رکھے گا, اس کو رجسٹرڈ کیا جائے گا, اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اپنا کام دکھائے گا. قرآن کی ایپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہوگا اپنے اندر. یہ ماہ مبارک رمضان جس کو کہا ربیع القرآن, ربیع القرآن ربیع کہتے ہیں بہار, ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے. یعنی قرآن اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اس ماہ میں ہمیں نظر آتا ہے. توجہ رکھیے گا, تلاوت ہوتی ہے آپ کی خدمت میں عرض کر, اجتماعی تلاوت ہوتی, انفرادی تلاوت ہوتی ہے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس ماہ میں ایک آیت کی تلاوت کی گویا اس نے تمام دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کا ثواب حاصل کیا. الرحمن ایک آیت ہے, صحیح, آپ ایک آیت پڑھیں گویا آپ نے دس سے پڑھی, آپ کو دس قرآن کا ثواب مل گیا. یعنی بہار ہے, بہار کب ہوتی ہے؟ بہار آتی ہے تو پھل پھول کھلتے ہیں, رنگ برنگی ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے, خوبصورتی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ماہ مبارک رمضان, انہیں خدا کہہ رہا ہے قرآن اتنا حسین ہے, اتنا جمیل ہے, اتنا خوبصورت کلام ہے کہ تم اسے پڑھو, اس کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب اس ماہ میں ایسا ہی ہے کہ جیسے پورے دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے. اب خدا کہہ رہا ہے شوق دلا رہا ہے, ثواب کے ذریعے سے خدا نے شوق دلایا ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ صرف آپ کے الرحمن 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 آپ نے تسبیح لی اور تسبیح پڑھ دی, مولانا مجھے تو 50,000 قرآن کا ثواب مل گیا. ثواب مل گیا, توجہ رکھیے, الرحمن 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 الرحمن, اب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, علم القرآن علم القرآن علم القرآن, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. بھائی مولانا آج میں نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھی, بہت اچھا ماشاء اللہ, جزاک اللہ بیٹا, مجھے 100 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل گیا, بہت اچھا ہے. لیکن کیا خدا صرف یہی چاہ رہا ہے مسلمان اپنے آپ کو صرف یہی کہہ کے ختم کر لے؟ وہ افطاری کے لیے کیوں نہیں کہتے, ٹھنڈا پانی رکھا ہو گلاس میں, آپ کہیں ماشاء اللہ تھوڑا سا پی لیتا ہوں باقی جو ہے وہ ثواب مل جائے گا. لیکن پانی کے لیے شربت جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پورا گلاس پیتے, پھر دو پھر تین اور پھر چار بھی مانگتے, چوتھا گلاس بھی پیتے, کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اندر پیاس ہے, اندر تڑپ ہے, پانی آپ کا جگر مانگ رہا ہے, آپ کی باڈی پانی مانگ رہی ہے. تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہتے کہ تھوڑا سا پانی پیتا ہوں اور بقیہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. تو خدا کہہ رہے جب اپنی باڈی کے لیے اپنے جسم کے لیے تم ایک گلاس پہ اکتفا نہیں کرتے, گرمی کے موسم میں بعض اوقات نماز سے پہلے افطار کر لیتے ہو, اذان ہوئی جلدی سے کھجور ڈالا اور بسم اللہ کہہ کے اللہم لک اسمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، تو یہ کہہ کے تم نے جلدی سے شربت پی لیا، امی اور دیں دو گلاس دیں تین گلاس دیں، اور تین تین گلاس پی لیتے ہیں، وہاں کیوں نہیں کہتے کہ بس تھوڑا سا پی لیے ثواب مل جائے گا؟ اور وہاں کیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، توجہ ہے، سارے دن بھوکے رہے، کوئی حرج نہیں، انسان پیئے۔ لیکن کیا خدا کہہ رہے، جس سے تمہاری روح کا، تمہارے جسم کا ایک نظام ہے، تمہارے روح کا بھی ایک نظام ہے، لہذا یہ جو میں نے شوق دلایا ہے ثواب کے ذریعے سے، تاکہ اس قرآن کی اہمیت اور امپورٹنس تمہارے دل میں رہے، نہ یہ کہ میں کہوں الرحمن علم القرآن بس، میں یوں کہوں اور دس دفعہ دن میں آیتیں پڑھوں، ثواب ضرور مل جائے گا لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ قرآن، جب آپ یہ سوچیں گے یار ایک آیت کا ثواب اتنا ہے کہ گویا پورے دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کا ثواب ہے، تو یہ قرآن کیا ہے، اس مہینے کیوں ہمیں کہا گیا ہے؟ تو کوشش یہ کریں کہ اس مہینے قرآن پڑھیں، اور توجہ سے پڑھیں، اور ترجمہ پڑھیں، تاکہ قرآن جو ہے وہ اپنا حقیقی رنگ ہمیں دکھا سکے، وہ انسٹال ہو سکے، اور ان بقیہ 24 دنوں میں جو باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہم قرآن کے سافٹ ویئر کو انسٹال کر سکیں، تاکہ ہم میں ہدایت آ سکے، ہم میں قرآن کی واضح نشانیوں کی طرف توجہ آ سکے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں ہمارے پاس فرقان آ سکے، فرق کرنا آ سکے۔ میٹرک کا طالب علم وہ کہہ گئے مولانا میں نے قرآن پڑھا، مثلا اچھائی برائی نیکی بدی پازیٹیو نگیٹو، مجھ میں فرق کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم جب گریجولی اور بتدریج اس کو لے کے چلیں گے، تو اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ قرآن ہمیں کس طرح درجہ بدرجہ آگے ہدایت کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہو، خاتون خانہ ہو، جاب کرنے والے افراد اور نوجوان ہوں، کوئی بھی زندگی سے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، مولا متقین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس قرآن کے ساتھ بیٹھے، بیٹھے تو مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن لیا اور بیٹھ گئے، آپ نے قرآن چھوٹے سائز کے جیب میں رکھ لیا اٹھ بیٹھ رہے ہیں، مراد یہ نہیں ہے۔ جو شخص اس قرآن کے ساتھ بیٹھے، یعنی سیٹنگ کرے، یعنی نشست کرے، یعنی پڑھے، یعنی اسٹڈی کرے، یعنی سمجھے۔ اسٹڈی کرنا کسے کہتے ہیں؟ اسٹڈی ریڈنگ کو نہیں کہا جاتا، توجہ رکھیے گا۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں، آپ ہی نہیں کہتے ہیں امی میں ریڈنگ کرنے جا رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسٹڈی کرنے، کمبائن اسٹڈی کر رہے ہیں، گروپ اسٹڈی ہوتی ہے نا، گروپ ریڈنگ نہیں ہوتی، ریڈنگ سب کو آتی ہے، اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل او ایم این پی کیو آر ایس یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ تک سب کو آتی ہے۔ سی کار، کار کو کیر کوئی نہیں پڑے گا، کور کوئی نہیں پڑے گا، کار کو کار پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ بی او بائے کو بوائے پڑے گا، بائے نہیں پڑے گا، بی نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں پڑے گا، سب کو پڑھنا آتی ہے۔ آپ ہی نہیں کہتے کہ میں ریڈنگ کرنے جا رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں۔ اسٹڈی اور ریڈنگ الگ ہوتی ہے، ریڈنگ جسٹ پڑھنا ہے، قرأت کرنا ہے، پڑھنا ہے، دیکھ کر وسن یہ کیا لکھا ہے، الف بے پے تے سے جم چے ہے خے دال مثلاً، یہ سب کو آتی ہے الف بے، اے بی سی ڈی سب کو آتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ریڈنگ اور قرأت نہیں ہے، اصل چیز اسٹڈی کرنا ہے۔ اسٹڈی کرنا کیا نہیں، جب آپ کہتے ہیں ہم قرآن کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، میں اپنے دوست کو اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں، یعنی سمجھنے جا رہا ہوں، کچھ چیزیں مجھے آتی کچھ چیزیں اسے آتی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں سمجھاؤں، یہ چیز تم سمجھو، یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی تم مجھے سمجھا دو، وہ چیز جو تمہیں سمجھ میں نہیں میں سمجھا دوں۔ قرآن کے ساتھ بیٹھنے سے مراد اٹھک بیٹھک کرنا نہیں ہے کہ جیسے میں بیٹھ گیا میں قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا آپ کے مولا علی کا قول پورا ہو گیا، نہیں، سٹنگ کرو قرآن کے ساتھ، اسٹڈی کرو، سمجھو قرآن سے، قرآن سے ہدایت لو، یعنی قرآن کی دعائیں ہیں، قرآن کے ختم کرنے کے بعد کی دعا ہے، تلاوت کے بعد کی، خداوندہ اس قرآن سے میرے دل کو ہدایت، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اے خدا نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اے خدا اللہم اہدنا بالقرآن، ہمیں ہدایت کرو. ہدایت کب کرے گا؟ ہدایت جب کرے گا جب قرآن اوپر ہوگا، جب قرآن سامنے ہوگا، جب ہیڈ لائٹ جیسے آگے ہوتی ہیں گاڑی کی، وہ روشنی دیتی ہیں، بتاتی ہیں آپ کو. قرآن وہ نور الہی ہے کہ جو جس کو آگے رکھا جائے، سر کے اوپر رکھا جائے، ہدایت لی جائے، اس کو امام اور ہادی اور رہنما قرار دیا جائے، تو یہ جب جا کے ہدایت کا سبب بنے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، جب بھی وہ کھڑا ہوگا، 5 منٹ 10 منٹ آپ نے قرآن پڑھا، اسٹڈی کی، قرأت نہیں، ریڈنگ نہیں، اسٹڈی کی، سمجھا ترجمے کے ساتھ، یہ قرآن دو کام کرتا ہے، توجہ رکھیے گا. ہمیشہ جب بھی آپ ایک آیت لیں، چاہے 5 منٹ کے لیے ایک آیت پہ غور کریں، اس پہ تھنکنگ کریں، سوچیں، غور و فکر کریں، جب بھی آپ کھڑے ہوں گے 5 منٹ آپ قرآن بند کریں، آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی. مولا علی فرمانے دو کام کرے گا، یا تمہارے ایک کمال اور نیکی کو بڑھا دے گا، یا تمہارے ایک عیب اور نقص کو کم کر دے گا. توجہ رکھے گا، قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن در حقیقت کیا کرتا ہے، ہوپ جیسے پیناڈول ہوتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے امی پیناڈول دے دیں. وہ پیناڈول کیا ہے؟ پیناڈول کیمیکل کا، مختلف کیمیکلز کا مجموعہ، جس کو ایک ٹیبلٹ کی شکل میں دے دیا گیا ہے. یہ جب پانی کے ذریعے آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، میدے میں جاتا ہے، خون میں شامل. یہ کیمیکل کیا کرتا ہے؟ یہ کیمیکل مثال کے طور پر جو آپ کے اندر درد ہے اس کو کم کر دے گا، آپ کے اندر تکلیف ہے، جلن ہے، جو بھی بیماری ہے، مثلا عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بخار ہے، اس کو کم کر دے گا. لیکن اگر آپ قرآن کو، آپ ٹیبلٹ کو اٹھائیں اور کہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی خوبصورت پیکنگ میں ہے، بہت اچھی ہے، کیا آپ کا سر کا درد یا بخار کم ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا. آپ اسے چومیں، آنکھوں پہ لگائیں، سبحان اللہ جناب فلاں کمپنی نے کتنی اچھی پیکنگ میں جو ہے نا یہ ہمیں ٹیبلٹ دی ہے، آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے؟ جواب دیں، نہیں ہوں. اچھا ایک کام کریں کہ اس پیکٹ کو دھو دھو کے پینا شروع کر دیں، پلاسٹک کے پیکٹ میں ہوتی نا، اس کو پانی میں ڈال دیں، اس کا پی لیں، جناب پانی سے میں نے اس کو دھو کے پی لیا ہے. نہیں. کب صحت مند ہوں گے؟ جب اسے کھائیں گے، وہ آپ کے میدے میں جائے گا، میدے سے خون میں جائے گا، خون سے پھر وہ آپ کی بیماری کو کم کرے گا. امام علی کہہ رہے ہیں قرآن وہ شفا ہے، قرآن وہ دوا ہے، وہ دوا ہے کہ جب تک اسے اپنی روح میں نہیں اتارو گے، یہ اپنا رنگ نہیں دکھائے گا، اپنا اثر نہیں دکھائے گا. اور یہی ظاہری قرآن کی تلاوت اتنا معجزہ آسا ہے کہ اس کو معجزہ کہا ہے نا رسول اللہ کا، تا قیامت معجزہ ہے یہ قرآن، کہ اصحاب چھپ چھپ کے تلاوت سنتے تھے. بہت سارے اصحاب اسی قرآن کو سننے کی وجہ سے جو ہے مسلمان ہو گئے، واقعات بھرے پڑے صرف قرآن سننے کی وجہ سے، صرف ظاہری تلاوت. انہوں نے کوئی تفسیر نہیں سنی، انہوں نے کوئی باقاعدہ کوئی کسی محفل میں نہیں بیٹھے، صرف سنا ظاہری قرآن میں، کیونکہ سمجھتے تھے نا، عرب تھے، عربی سمجھتے تھے، لہذا وہ جب قرآن سنا تو وہ قرآن ان کے اندر اتر گیا. دو شخص تھے، وہ دونوں جو ہے نا وہ چھپ کے آئے، ایک اس طرف سے سن رہا تھا، ایک دوسری طرف سے سن رہا تھا. اچھا چھپ کے سنتے تھے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی پکڑ نہ لے، سختی بھی تھی مکے میں. رسول اللہ ان کے اصحاب جب تلاوت کرتے تھے، جب بہت ہی خوبصورت لہجے میں تلاوت کرتے تھے، اسی لیے ہے کہ تلاوت کرو تو خوبصورت لہجے میں کرو، اذان دو تو کوئی نوجوان اذان دے جو خوبصورت لہجے میں اذان دے، تاکہ لوگ کھینچ کر آئیں، کتنی اچھی قرأت ہے. وہ نوجوان کہ جو مثال کے طور پر جو مداحی کرتے ہیں، منقبت خوانی کرتے ہیں، نوا خوانی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ قرأت قرآن سیکھیں. کتنا اچھا ہو کہ خداوند عالم نے آپ کو ایک خوبصورت آواز اور ہدیہ دیا ہے، آپ اس کو تلاوت قرآن میں بھی استعمال کریں، صرف منقبت خوانی کے لیے نہیں، صرف اہل بیت کے لیے اشعار نہیں، بلکہ قرآن کے لیے بھی استعمال، کیونکہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. حیف ہے کہ ایک منقبت خواں، ایک نوحہ خواں، ایک اچھی آواز والا ساری زندگی جو ہے وہ نوحے پڑھتا رہے، منقبت خوانی کرتا رہے، لیکن تلاوت قرآن نہ سیکھے، اور پھر جب سیکھے گا تو پھر دوسرے بچوں کی لیے شوق کا سبب بنے گا. تو مولا علی نے کہا قرآن دو کام کرتا ہے، یا وہ تمہارے کمال کو زیادہ کر دے گا، یا وہ تمہارے ایک نقص و عیب کو کم کر دے گا. اب کون سا قرآن؟ جو قرآن سمجھا جائے، پڑھا جائے، روح میں اتارا جائے. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے یہ دو صفت آپ کے اندر ایجاد ہوں گی، یا آپ مورال آپ کا ہائی ہو جائے گا، یا نیکیوں اور بدیوں سے متعلق، برائی سے متعلق اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے، ان سے لڑنے، ان سے لڑ کر حق تک پہنچنے کا جذبہ آپ میں بیدار ہو جائے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. سورہ منافقون ہمارا محور گفتگو ہے اور اسی کی شرح ہم کریں گے، اور جو ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان، آیت اللہ محسن قرائتی کی تفسیر نور، اور آیت اللہ جعفر سبحانی کی تفسیر سورہ منافقون، اور آیت اللہ شہید مطہری کی تفسیر. ان چار تفاسیر سے اور کچھ درمیان میں بندہ حقیر کا کلام ہوگا جو آپ کی خدمت پیش کروں گا. مقصد کیا ہے، ہم کیوں سورہ منافقین کو فوکس کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم جو آخری زمانے میں امام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنے نفسوں کو پاک کر رہے ہیں اس امام کے لیے کہ ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم میں بھی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. ابھی جس بچے نے جو خوبصورت اشعار پڑھے، کیا تھے وہ اشعار؟ شروع کا شعر کیا تھا؟ ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں. آغائے پناہیان، علی رضا پناہیان اس وقت اسلامی جمہوری ایران کے نظریہ پرداز شخصیات میں سے ایک ہیں، نوجوانوں میں انتہائی محبوب ہیں، رہبر کے بہت قریبی ترین افراد میں شمار کیے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں رہبر کی طرف سے نمائندے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کو امام زمانہ کی یاد کے ساتھ گزارو، کیونکہ ہر روز مستحب ہے، ہر روز ایک دعا پڑھنا مستحب ہے جو امام کی طرف سے بھی تائید شدہ ہے، امام زمانہ کی طرف سے بھی اور روایات میں بھی. وہ کون سی دعا ہے جی؟ دعا افتتاح، جا کے پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. اس میں کیا ہے کہ امام زمانہ سے متعلق بات کی گئی، یعنی ہر روز شب میں افطار کے بعد. دیکھیں میکینزم کتنا اچھا ہے، جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے طلب ہوتی نا، شربت رکھا ہے پی لوں ٹھنڈا ٹھنڈا، اسلام نے کیا کہا؟ 3 سیکنڈ کی دعا پڑھو، اللہم لک اصمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، 3 سیکنڈ کی دعا. اچھا جب افطار کر لیا، کھانا کھا لیا، آرام کر لیا، 9:30 بجے آ جاؤ. کس لیے دعا افتتاح پڑھنا؟ 15 منٹ کی دعا. دیکھیں افطار کا موقع تھا، اب یہ کس نے کہا؟ آیت اللہ محسن قرآتی نے کہا. یعنی اسلام کیا کرتا ہے، ذہنی سطح کو دیکھتے ہیں. آپ کی پوری توجہ شربت پر، پانی پر ہے، کہا کہ 3 سیکنڈ کی دوڑ، بسم اللہ پڑھو، افطار کر لو. آپ کھانا کھا لیا، آرام کر لیا، 15 منٹ کے لیے آ جاؤ خدا کی بارگاہ میں، کیا کرنے خدایا؟ دعا افتتاح پڑھ دیں، امام زمانہ کو یاد کرو. اچھا اب کھانا کھا کے سو گئے، سحری کے لیے اٹھے، سحری کے لیے اٹھے تو آدھے گھنٹے کے لیے دعا کی کتاب کھول لو. اب آرام بھی ہو چکا ہے، سحری بھی معذرت چاہتا ہوں، کھانا بھی ہو چکا اور افطار بھی ہو چکا، آرام بھی کر لیا، اب اٹھو سحری کے لیے، سحری کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، دعا ابو حمزہ پڑھو. پوری دعا جو مثلا 20 صفحے کی ہے یا 1.5 گھنٹے کی، وہ پوری نہیں پڑھ سکتے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے اس کا ترجمہ پڑھو. یعنی کتنے خوبصورت میکینزم ہے، ایسا نہیں کہ افطار کے وقت کا کہ 20 منٹ کی دعا پڑھو، کوئی نہیں پڑھے گا، صحیح ہے نا؟ افطار کے وقت 3 سیکنڈ، افطار کھانے کے بعد 15 منٹ، اور اس کے بعد کہا کہ جتنا بھی تمہیں موقع میں ایسا رہا دعا پڑھو. یعنی اس خوبصورت طریقے سے تو وہ کہتے ہیں امام زمانہ کی یاد جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے. امام زمانہ، آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ہر روزہ تمہارا امام زمانہ کی یاد سے ہونا چاہیے. جب بھی افطار کرو، لقمہ آپ نے اٹھایا تو کہتے ہیں نخرے کرو خدا سے. کیسے نخرے کرو؟ خداوندہ تو نے کہا تھا روزہ رکھنے کو، روزہ کھولو، لیکن جب تک تو میری حاجت نہیں دے گا، یہ بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک تو میری حاجت نہیں دے گا میں روزہ نہیں کھولوں گا. کیا حاجت ہے؟ میرے ماں باپ کو صحت دے، مجھے امام کا سوائے بنا، میرے ایمان کو مضبوط کر دے، میں مثلا امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، مثلا جو بھی حاجت ہے، خلوص سے، دل سے، ٹوٹے دل کے ساتھ، اور پھر بسم اللہ کہہ کے دعا کریں. چونکہ مہمان کا احترام میزبان پر واجب ہوتا ہے، خدا نے ہمیں مہمان بنایا اس مہینے میں اور خود میزبان ہے، تو وہ ہماری دعا ضرور سنے گا. امام زمانہ کی یاد جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے. لہذا تلاوت قرآن کریں، 1 صفحہ 2 صفحہ، 1 پارہ 2 پارہ، 1 آیت 2 آیت، امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کر دیں، یہ امام زمانہ کی والدہ کی طرف سے امام زمانہ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ حضرت علی اصغر کی طرف سے مثلا ان کی والدہ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ مولا علی اکبر کی طرف سے مثلا میں امام حسین کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے قل اللہ احد پڑھیں، آپ ہدیہ کر دیں، مثلا حضرت قاسم کی طرف سے امام حسن کو ہدیہ کر رہا ہوں، کتنا آسان کام ہے، اس میں کوئی حل بیل نہیں لگتے۔ آپ بیٹھے ہوئے آپ قل اللہ احد پڑھتے رہیں، یہ امام زمانہ کی والدہ کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں، مولا عباس کی طرف سے ان کی والدہ حضرت ام البنین کی خدمت میں، آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی، توجہ، کیونکہ دو جب معصوم کو لے کر آ رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ان کے شہزادوں کو یا شہزادیوں کو لے کر آ رہے ہیں تو ایک خاص نورانیت پیدا ہوگی۔ تو یہ قرآن ہے اور یہ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب رسول، اے رسول، آپ کے پاس منافق آئیں اور یہ کہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے یہ منافق پکے درجے کے جھوٹے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے سورہ منافقون کا۔ منافقون، اس کو رکھ دیجیے گا، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ باسٹھواں سورہ، معذرت چاہتا ہوں، قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے دوسرے سوروں میں بھی منافقین کا احوال بیان کیا گیا، لیکن پورا ایک سورہ جو مخصوص ہے ان کی حرکتوں سے، ان کی تحریک سے، ان کی باتوں سے، ان کے مقاصد سے، وہ سورہ منافقون ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ منافقون قرآن مجید کا 63rd سورہ، 63 نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ مدینہ میں نازل ہوا یہ قرآن کا سورہ۔ منافق کسے کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے دو چہرے والے انسان کو، جس کی دو زبانیں ہوں، منہ پہ کچھ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا ہے، دو چہرے۔ یعنی آپ کے ساتھ ملے گا تو بہت خوش اخلاقی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، جب اکیلے جائے گا تو ایک اور چہرہ، ایک اور زبان، ایک اور رویہ، ایک اور بیہیویئر ہوگا، وہ آپ کی برائی کرے گا، تفرقہ ڈالے گا ہمیشہ۔ اس کو کہتا ہے دو چہرے والا انسان، دو زبانیں والا انسان۔ یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، یہ نفاق۔ نفاق کیسے کہا جاتا ہے؟ نفاق اس ٹنل کو، اس سرنگ کو کہا جاتا ہے جو صحرا اور ریگستان میں سانپ یا صحرائی چوہا اپنے لیے بل بناتا ہے۔ ایک دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ آتا جاتا ہے، صحیح، غذا لی، آیا، بل میں چلا گیا، پھر غذا لینے گیا، پھر بل میں آ گیا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا دروازہ ہے، اگر پکڑا جائے گا یہیں سے پکڑا جائے گا، لیکن یہ اتنا چالاک ہوتا ہے کہ اس نے ایک اور خفیہ دروازہ بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک سرنگ کے ذریعے سے کیا ایک اور جگہ پر دروازہ نکالتا ہے کہ اگر کہیں خطرہ ہو، پکڑا جاؤں، بھاگنے کا موقع ملے، کیا کروں میں، اس دوسرے دروازے سے جس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا سوائے اس کے۔ اس کو کہتے ہیں نفاق، یعنی وہ ٹنل، وہ سرنگ کہ جو چھپی ہوئی ہو۔ اس لیے نفاق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق، جو جس کے دل میں جو چیز ہے وہ چھپی ہوئی ہو، جو چیز زبان پر ہے وہ آیا نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا منافق کون ہو؟ منافق وہ شخص ہے کہ جو ظاہر میں اسلام کا، ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں کیا کرتا ہے؟ دل میں وہ در حقیقت اپنے کفر کو چھپاتا ہے، اپنے نفاق کو چھپاتا ہے، ظاہر میں شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ، مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ بہت مومن انسان ہے۔ مثلا آیت اللہ محسن قرآتی نے اپنی تفسیر میں چار قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ چار قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو دل سے بھی پکا ایمان رکھتے ہیں، قلبی ایمان، اور پھر اس ایمان پر عمل بھی کرتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز اور وظیفہ ہوتا ہے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ حقیقی اور سچے مومن کہلاتے ہیں. ایمان بھی راستے کو پختہ، عمل بھی اس کے مطابق اور راستے کو پختہ، بالکل ایکوریٹ اسلام کی تعلیمات، شریعت اور مجتہد کی تقلید کے مطابق. پہلی بات تو یہ ہو گئی، یہ کون ہے؟ قلبی مسلمان ہے اور عملی بھی مسلمان ہے، پکے مسلمان. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دل میں تو ایمان ہے لیکن عمل نہیں کرتے. ارے مولانا پردہ کیا کرنا، بچی کو کیا پردہ کرائیں، نماز وماز کچھ نہیں، بس دل میں بس علی کی محبت رکھ لو کافی ہے. اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیجیے کافی ہے. دل میں بہت محبت ہے مولا علی سے، رسول اللہ سے، اللہ کو مانتا ایک ہے، کافر نہیں ہے لیکن عمل نہیں کرتا، پڑھی پڑھی نماز نہیں پڑھی، یہ فاسق ہے. فاسق ہے، فاسق العمل. فاسق العمل یعنی عمل کے میدان میں ہی ڈھیلا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کو فاسق کہا جائے گا. وہ مومن ہے جو دل سے بھی ایمان لاتا ہے اور عمل سے بھی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے عمل سے بھی ظاہر کرتا ہے، وہ مومن واقعی ہے، حقیقی سچا مومن ہے. دوسرا کون سا ہے؟ فاسق ہے، یعنی دل میں ایمان ہے لیکن عمل میں عمل نہیں ہے، ظاہر میں عمل نہیں ہے. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو قلبی طور پر ایمان نہیں رکھتا لیکن ظاہر میں اسلام کا اور مومن ہونے کا اعلان کرتا ہے، یہ منافق ہیں. توجہ رکھیے گا، دل میں ایمان نہیں ہے لیکن ظاہر میں شو ایسا کرے گا بہت بڑا مسلمان ہے، بہت بڑا عزادار ہے، بہت بڑا امام کو ماننے والا ہے، بہت بڑا مثلا خدا کا اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہے. اب یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے. اور چوتھا انسان کون سا ہے؟ یہ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ کہ جو نہ قلبی طور پہ ایمان رکھتا ہے نہ ظاہری طور پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں کافر، اس کو کہتے ہیں کافر. بس یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کا واسطہ ہمارے سامنے ہے. اور پھر میں نے بتایا کہ انشاءاللہ ہر موقع پر ہم آخری زمانے سے متعلق ضرور گفتگو کریں گے، جو امام زمانہ کا زمانہ ہے، کیونکہ ہم ان کے اس وقت امتی کہلائیں گے. امام زمانہ کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہمیں امام زمانہ کے ساتھ بلایا جائے گا، توجہ رکھیے گا. لہذا ہمیں بہت چوکنا رہنا ہے، اس زمانے میں منافقت بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، دروگوئی بہت ہے، دھوکا بہت ہے، فریب بہت ہے. کیسے پہچانے کہ در حقیقت یہ اپنا ہے یا غیر ہے؟ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا اچھا منافق کی یہ علامتیں ہوتی ہیں تو اب کیا ہے، اب آپ نے مثلا آپ کو دوست آیا، اب آپ اسے یوں دیکھ رہے ہیں، سر سے پیر تک دیکھ رہے ہیں، یہ منافق تو نہیں ہے. ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ قاضی تھے، یعنی جج تھے. خوب جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتا، آپ کا دوست بھی ہوگا نا آپ پہ بھی یقین نہیں کرے گا. سچا جو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے دونوں ایکول ہیں، آپ میرے دوست ہیں، یہ میرا دشمن ہے. جب عدالت کے کمرے میں آ گئے دونوں ایکول ہیں، میں نہ آپ کی بات سنوں گا نہ آپ کی بات سنوں گا، جو حقیقی جج ہوگا. آج کل کے ججوں کی بات نہیں کروں، اسلام نے جو جج کا تصور دیا ہے قاضی کا. تو کچھ عرصے بعد انہوں نے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کہا کیوں؟ کہہ لیں گے پتہ نہیں مجھ میں ایک عجیب سی صفت پیدا ہو گئی تھی، میں ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اب کیا ہوا؟ اب آپ نے منافق کی علامتیں پڑھ لی، اب آپ اپنے دوست پہ اپلائی کرنے شروع کر دیں، بھائی یہ منافق تو نہیں ہے، یہ منافق تو نہیں ہے، یہ منافق تو نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہر شخص کو اس طرح کرائٹیریا کو لے لینا کہ جناب یہ منافق تو نہیں ہے، اسے اچھا اس کی ایک بات منافق سے مل رہی تو یہ حتماً منافق ہے، نہیں یہ بھی درست نہیں ہے. کسی کے بارے میں اس کی ایک حرکت دیکھ کر، ایک بات دیکھ کر آپ وہ حکم لگا دیں، نہیں یہ بھی درست نہیں ہے آپ کے لیے. چنانچہ یعنی وہ انشاءاللہ اس کو بتائیں گے اپلائی کیسے کریں گے ان سافٹ ویئر کو، جب ہم نے انسٹال کر لیا اپنے اندر کہ دیکھیں کون منافق اور منافق نہیں، اس کو اپلائی بھی کرنا ہے. اس کو اپلائی کرنے کا ایک میدان ہے انشاءاللہ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد تا. دیکھیں دو قسم کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دشمن ظاہری ہوتا ہے، اسے جنگ کرنا زیادہ آسان ہے. ایک دشمن سامنے ہوتا ہے، اسے لڑنا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے موجود ہے. ایک دشمن نقاب دار ہوتا ہے، وہ دوست نما ہوتا ہے، دوست نہیں ہوتا. دوست نما کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے آپ کو دوست جیسا دکھائے گا. نما کا مطلب ظاہر کرنا، دکھانا. دوست میں یعنی میں تمہارا دوست ہوں، لیکن وہ دوست نہیں ہوتا، وہ ہوتا دشمن ہے. ایک ظاہری دشمن، اسے لڑنا بہت آسان ہے. مثلا اسرائیل کے خلاف لڑنا بہت آسان ہے، یمنیوں کے لیے، سعودیوں سے لڑنا بہت آسان ہے، دشمن موجود ہے سامنے. ہمارے لیے مثلا اگر کوئی شخص ہمارے ملک پہ حملہ کرے، انڈیا کوئی اور، تو ہمارے لیے لڑنا آسان ہے کہ یہ دشمن ہے مثلا ہمارا، کوئی بھی. لیکن ایک جو نقاب لگا کے آ جائے، دوست بن کے آ جائے، جو ظاہری دشمن ہوتا ہے اس کے جو حملے کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، جو منافق دشمن ہوتا ہے اس کے حملے کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، جو ظاہری دشمن ہے وہ پیچھے سے آگے سے حملہ کرے گا، نقصان پہنچائے گا، قتل کر دے گا، لیکن یہ جو منافق دشمن ہوتا ہے یہ پیچھے سے چھرا گھونپتا ہے، میٹھی چھری پھیرتا ہے، میٹھا زہر آپ کو کھلائے گا، جس کو کہتے ہیں کہ بانس بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور سانپ بھی نہ مرے، لاٹھی بھی ٹوٹ جائے سانپ بھی نہ مرے۔ یہ منافق جو ہے نا یہ بہت بڑا دشمن ہے، اور اس کو قرآن نے دشمن کہا ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن کریم نے اس کو دشمن کہا ہے۔ اسی سورہ کی چوتھی آیت میں ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہم العدو فاحذرہم، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ کون؟ منافق۔ اسی سورہ منافقین کی چوتھی آیت میں کہا منافقین تمہارے دشمن ہیں، ہم العدو، یعنی اس کو کہتے ہیں حسر، یعنی محسور کرتے ہیں، وہی تمہارا پکا اور اصلی دشمن ہے کہ جو پیچھے سے چھرا گھوپ رہا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا ہے اس دشمن کو پہچانو، ان سے ڈرو، اور اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم ہستی کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے ڈرو، یہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ لہذا یہ منافق ہیں، چار گروہ ہیں۔ منافق کون ہیں؟ دو چہرے والا، دو زبانے والا، جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام اور ایمان کا اظہار کرتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ لہذا جو دوست نما ہے، جو منافق ہے، جو دشمن ہے، وہ اس کے حملہ کرنے کا انداز بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات جب دوست کسی دوست کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو دوست کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ کہتے ہیں نا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوگا۔ ایسا چوکنے رہیں، اپنی نوجوان خصوصاً نوجوانی کے ایام میں، شباب میں، کہ جب آپ کا علم بھی کم ہے، آپ کا ایکسپیرینس اور تجربہ بھی کم ہے، آپ کو دوست بڑے اچھے لگتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ آپ کو دوست بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے، نہیں وہ مجھے یہ نہیں کر سکتا، نہیں مجھے یہ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں دوستوں سے دھوکے کھائے ہیں، جن پر اعتماد تھا، ان کا اندھا اعتماد تھا، لیکن ان کے دوستوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ لہذا ہر شخص کو دوست نہ بنائیں، دوست بنانے کی صفت ہوتی ہے، دوست بنانے کی کرائٹیریا موجود ہے، دوست بنانے کا معیار موجود ہے۔ کوئی اچھا لگ رہا ہے، کسی کے لباس اچھا لگ رہا ہے، کسی کی موٹر سائیکل اچھی لگ رہی ہے، کسی کا ہیئر اسٹائل اچھا لگ رہا ہے، وہ دوست نہیں ہوتا، توجہ رکھیے گا۔ تو یہاں پر دو نظریے پائے جاتے ہیں کہ یہ منافق کیسے پیدا ہوئے۔ تھوڑی سی تاریخی گفتگو ہے، اگر آج اس مرحلے کو ہم طے کر لیں گے تو کل انشاءاللہ ہم وارد ہو جائیں گے اصل بحث میں، لیکن یہ تھوڑی سی ایک تاریخی گفتگو ہے اور استدلالی، کہ جو آپ کو دلیل دے سکتی ہے آپ کے مخالفین کے مقابلے میں۔ اہل سنت کا نظریہ اور ہم شیعوں کا نظریہ۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی یا عبداللہ ابن سلول، دو نام ذکر کیے گئے ہیں، ابن سلول کے نام سے بھی اور ابن ابی کے نام سے بھی۔ یہ قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا، بہت امیر تھا، اس کے فالوورز بہت تھے، بہت ماننے والے تھے، پیسے والا تھا، عظمت تھی، شہرت تھی، بہت فالوورز تھے۔ اوس و خزرج میں جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے، ان میں معذرت چاہتا ہوں، جو دو قبیلے تھے ان میں لڑائی ہوتی تھی، انہوں نے طے کیا، یہ اتنا اثر رسوخ والا تھا، کہا کہ ہم اس کو اپنا امیر بنا لیں گے، اور سارے مقدمات طے ہوئے تھے۔ اسی دوران جو ہے وہ پھر مدینہ جو ہے وہ ہجرت ہو جاتی ہے، اور پھر مکہ اور مدینہ رسول اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، وہاں پر حکومت بن جاتی ہے، اور اس کا یہ خواب جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ میں اوس و خزرج کا امیر اور سردار بن جاؤں۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ یہ اور اس کے فالوور جو تھے منافق تھے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جو منافقت کی تحریک ہے وہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوئی ہے اور رسول اللہ کی وفات تک، ٹھیک ہے نا، ان تقریباً 10 یا 11 سال رہے ہیں یہ منافق۔ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی، یہ سب جو ہے منافق ختم ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اہل تشیع کا عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مدینے میں جب مسلمانوں کی حکومت بن گئی تو یہ اقلیت میں آ گئے. منافقت کہاں جنم لیتی ہے؟ جہاں پہ انسان کا زور نہیں چلتا. اور جہاں پہ زور چل رہا ہے, مکے میں کیوں نہیں چلا؟ مکے میں کفار اور مشرکین زور میں تھے, طاقت میں تھے, غلبے میں تھے. مسلمان اپنا ایمان چھپاتے تھے, تقیہ کرتے تھے. وہاں منافقت نہیں تھی, توجہ رکھیے گا. وہاں پر کافر جو ہے پاور میں تھے, حکومت میں, گورنمنٹ میں تھے, دباتے تھے, مارتے تھے, قتل و غارت کرتے تھے, شکنجہ دیتے تھے, وہاں منافقت تھی. جیسے ہی رسول اللہ نے ہجرت کی مدینے اور مدینے جا کے اسلامی گورنمنٹ کی بنیاد رکھی, وہاں جو لوگ تھے عبداللہ ابن ابی, عبداللہ ابن سلول جیسے افراد, یہ اقلیت میں آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہماری دال نکلنے والی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر اسلام کا اظہار کر دیا, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اس مقام تک پہنچیں, اپنے مقاصد کو حاصل کریں, اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ کھلی دشمنی نہیں کر سکتے تھے, لہذا انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ شہادتین جاری کر دیا. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ جو تھا, یہ جو ہے یہی صرف منافق ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو. اور ان کا ٹائم پیریڈ یہ بھی بہت محدود ہے. کیا ٹائم پیریڈ ہے؟ ایک ٹائم پیریڈ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہجرت سے شروع ہوا اور رسول اللہ کی رحلت پہ ختم ہو گیا. ہم نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ فتح مکہ کے بعد بہت سے مسلمان جو مسلمان ہوئے وہ منافق تھے. اب میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا, تاریخی بحث ہے, اس میں جائیے اور آپ پڑھ لیں گے کہ کون لوگ تھے جو زبردستی مسلمان ہو گئے, جو آخر وقت تک رسول اللہ سے لڑ رہے تھے, آخر وقت تک جن کی تلواریں نیام میں نہیں گئیں تھیں, کہا کہ ہم محمد اور اس کے کلمے اور اس کے دین کے خلاف لڑتے رہیں گے. لیکن کیا ہوا کہ جب رسول اللہ اپنی شان و بان اور عظمت کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ آج جو ہے معافی کا اعلان ہے, جو گھروں میں ہیں وہ گھروں میں معاف کر دیا, اب یہاں پر جو لوگ طاقت میں تھے وہ مغلوب ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہم محمد سے جنگ نہیں کر سکتے, اب منافقت کے ذریعے سے محمد سے جنگ کریں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ دلیل یہ کہتے ہیں بھائی رسول اللہ چلے گئے اس دنیا سے, نبوت ختم ہو گئی, لہذا ان کی منافقت بھی ختم ہو گئی, کیونکہ وہ رسول اللہ کے مقابلے میں تھے. رسول اللہ ختم ہو گئے. مثلا دو ٹیمیں ہوتی ہیں, میدان میں اترتی ہیں, ایک دوسرے کو شکست دیتی ہے, غالب آ جاتی ہے, کامیاب ہو جاتی ہے, ٹرافی لے لیتی ہے, ایک ہار جاتی ہے. لیکن جیسے ہی میدان سے نکلے دوستو, جیسے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, محلے کے ہیں, لیکن کیا ہے وہ سامنے والی ٹیم میں ہیں, آپ اس ٹیم میں ہیں, ایک دوسرے سے کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے, لیکن جب جیت جاتے تو ہاتھ ملاتے, گلے ملتے ہیں. تو منافقین بھی ایسے ہی تھے, رسول اللہ کے مقابلے میں آئے تھے, رسول اللہ چلے گئے, منافقت ختم ہو گئی, ختم ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں, وہی چیز جو مدینے میں منافقت کی پیدائش کا سبب بنی, وہی چیز مکے میں بھی پیدائش کا سبب بنی ہے. اب اس بڑی تفصیل میں اس میں جانا نہیں چاہتا. واقعہ کیا ہے؟ اس آیت, اس سورہ کا شان نزول. شان نزول کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ مثلاً کہتے ہیں جیسے یہ پینافلیکس لگا ہے میری بیک پر, یہ کس سے مخصوص ہے؟ ایک مذہبی پروگرام سے مخصوص ہے جس میں قرآن دکھایا گیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ مثلاً شہر رمضان ہے. مثلاً کیا لکھا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. خوب, آپ کے ذہن میں آ گئے یہ مذہبی ہے, آپ اس کو شادی میں نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص ہے قرآن کی محفل سے, ایسا ہی ہے نا. اسی طرح شان نزول کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بیک گراؤنڈ کے جس واقعے کے بعد یہ آیت یا یہ سورہ نازل ہوتا ہے اسے شان نزول کہا جائے. جیسے مولا کائنات جب انگوٹھی دی حالت رکو میں تو آیت نازل ہوئی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, آیت نازل ہو گئی. اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ مولا علی کا رکو ہے مسجد نبوی میں. اب 6 ہجری کو رسول اللہ کو خبر دی گئی, یہ بس آخری بحث ہے کہ کہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے, کل سے انشاءاللہ ہم وارد ہو جائیں گے اصل بحث میں. 6 ہجری فتح مکہ, غزوہ بنی مستلق. رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ یہودی جو ہیں اور مشرک جو ہیں وہ آپ پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں, لہذا رسول اللہ قبل اس کے کو حملہ کرتے ایک بڑا لشکر لے کے گئے اور ان کو وہاں پر ختم کر دیا. ایک مقام تھا کہ جہاں پہ پانی کا ایک کنواں تھا, جہاں پر بھی پانی کا کنواں ہوتا تھا وہاں سب لوگ جمع ہو جاتے تھے. اس کنویں کا نام جو ذکر کیا گیا ہے مرائسیع, میم رے یہ سواد یہ این, مرائسیع, مرائسی کنویں کا نام تھا. اب یہاں پر رسول اللہ نے ایک جگہ آرام کیا کہ یہاں پانی موجود ہے، یہاں وضو وضو کریں گے، آرام کریں گے اور پھر یہاں سے چلیں گے۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب، اس وقت تو خلیفہ نہیں تھے لیکن چونکہ معروف ہے اس لیے میں خلیفہ دوم کہہ رہا ہوں، ان کا ایک غلام تھا جہ جہ، بڑی ہی سے جہ جہ، یہ بھی پانی لینے گیا۔ اب مسلمان تھے وہ سب لائن لگائے ہوئے تھے کہ جناب ہر شخص اپنی باری کے ساتھ جو ہے وہ پانی لے گا۔ ایک انصار شخص تھا، انصار کون لوگ ہیں؟ مہاجر و انصار۔ مہاجر وہ تھے جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، جنہوں نے اپنا بہت ساری چیزیں شیئر کی تھیں مسلمانوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ۔ انصار میں سے ایک شخص جو تھا یہ بھی پانی لینے گیا۔ اب کس نے اپنی باری کا انتظار نہیں کیا اور دوسرے سے پہلے ڈال دیا، یہ تاریخ میں نہیں لکھا، لیکن دونوں نے ڈول ڈال دی اپنے اندر، ڈول ڈال دی تو دونوں کے ڈول الجھ گئے، جب کھینچا تو کھینچا تانی ہونے لگی۔ یہ جہجہ جو عمر بن خطاب کا غلام تھا یہ بھی کھینچ رہا ہے، اور وہ جو انصار تھا وہ بھی کھینچ رہا ہے۔ اسی میں ان میں نزا ہو گیا اور لڑائی ہو گئی، تو جہجہ نے اس انصار شخص کو مارا، یہ لہو لہان ہو گیا۔ جب یہ لہو لہان ہو گیا تو اس نے خزرج کے لوگوں کو بلایا، یہ عبداللہ ابن ابی خزرجی تھا، قبیلے خزرج سے اس کا تعلق تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، وہ کہتا تھا یہ غلطی پہ، وہ کہتا تھا یہ غلطی پر ہے۔ یہاں پر عبداللہ ابن ابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہم نے ان لوگوں کو مہاجرین کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، اپنے شہر میں ہم نے رسول اللہ کے کہنے کے بعد جو ہے ہم نے نمازیں پڑھیں، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے سب کچھ دیا ان کو، آج یہ وقت آ گیا یہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم نے احسان کیا، احسان فراموش، یہ کہہ کے اس نے بس جو ہے وہ بولنا شروع کیا۔ یہاں پر ایک صحابی رسول، ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام۔ زید بن ارقم جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے، 15 سال کا نوجوان، اور انہوں نے جو ہے عبداللہ ابی جو چیخ رہا تھا کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، یہ کون سی لینگویج ہے تم رسول اللہ کے لیے کہہ رہے ہو؟ اب جب اس نے دیکھا کہ نوجوان کھڑا ہو گیا ہے تو یہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا۔ یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا، اس نے ایسے ایسے آپ کو کہا ہے اور ایسی ایسی باتوں کا اظہار کیا ہے۔ اسی دوران جو ہے نا یہ عبداللہ ابی، اس کی ٹیم جو تھی فوراً رسول اللہ کے پاس آ گئی، رسول اللہ یہ نوجوان ہے، یہ ناپختہ ہے، یہ خام ہے، یہ فلاں ہے، اس کی باتوں کا یقین نہیں کیا جائے گا، دیکھیں میں مسلمان ہوں، جھوٹی سچی قسمیں کھانے لگا۔ دو مرتبہ اس شخص کو قتل کرنے کی پیشکش کی گئی رسول اللہ کو، ایک مرتبہ اسی موقع پر کس نے؟ خلیفہ دوم عمر نے پیشکش کی کہ رسول اللہ اس کو قتل کر دیا، منافق ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، بظاہر اسلام لے کر آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، دنیا کیا کہے گی کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے۔ ایک یہ، ایک اس کا بیٹا عبداللہ تھا، عبداللہ کا بیٹا بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ ہے، لیکن یہ مضبوط ایمان کا مالک تھا، سچا مسلمان، عاشق رسول، سچا عاشق رسول۔ یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے ایسا ایسا کہا ہے، آپ کہیں تو میں قتل کر دوں اس کو۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، جب تک یہ ہمارے کیمپ میں ہے بظاہر، لا الہ الا اللہ محمد رسول زبان سے کہہ رہا ہے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں خود چاہتا ہوں قتل کروں، دیکھیں کتنا ایمان والا تھا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں خود قتل کروں، میں کسی اور مسلمان سے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ کل جب میں اس کو دیکھوں کسی جس نے میرے باپ کو مارا ہے تو میری آنکھوں میں خون اتر آئے، تعصب آ جائے، قبیلے کی جو ہے وہ چاہت آ جائے اور میں اس کو مار دوں۔ اتنا قوی العقیدہ مسلمان تھا، سچا مسلمان تھا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، میں تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک یہ زندہ ہے اور بظاہر مسلمان ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 94، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کرتا ہے، ظاہری طور پر مسلمانی کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، تم یہ نہیں کہو تم منافق ہو، تم مومن نہیں ہو، نہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کو قبول کرو۔ ایک شخص ظاہری طور پر کلمہ شہادتین پڑھتا ہے، آپ کو سی آئی ڈی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے ایمان کو جا کے چیک کریں، گھر میں کیا کرتا ہے، بازار میں کیا کرتا ہے، بیوی سے کیا کہتا ہے، دوستوں سے کیا کہتا ہے، نہیں، جب تک کہ اس کے خلاف واحد ٹھوس ثبوت نہیں آ جائیں، شواہد نہیں آ جائیں، آپ کو اختیار نہیں ہے ہر کسی کو سرٹیفکیٹ دیتے رہے منافق کا یا کافر ہونے کا، نہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے بیٹے نے کہا، خلیفہ دوم نے کہا، رسول اللہ نے منع کر دیا۔ اب جب مدینہ آ رہے تھے تو یہ سب سے پہلے مدینہ کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، یہی عبداللہ کا بیٹا عبداللہ، اور تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ جب اس کا باپ آیا تو اس نے روک دیا، کہا تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ بڑا غصہ ہوا، لیکن بیٹے کے سامنے کچھ بول نہیں سکا، کیونکہ بہرحال دل میں چوٹ تو تھا عبداللہ ابن ابی کے یا عبداللہ ابن سلول کے۔ رسول اللہ جائے تو اس نے شکایت کی کہ دیکھیے یہ میرا بیٹا جو ہے مجھے روک رہا ہے، اور یہ مجھ پہ جو ہے نا وہ شک کر رہا ہے، دے میں آپ کا مسلمان ہوں، میں کلمہ گوں، فلاں فلاں۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو آنے دو۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر یہ سورہ منافقون نازل ہوئی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، جب یہ جھگڑا ہوا تھا نا، رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور یہ زید بن ارقم بھی آئے اور پھر عبداللہ بن ابی بھی آگئے، جھوٹی سچی قسم کھانے لگا۔ رسول اللہ معمولاً گرمی کے ٹائم پر حرکت نہیں کرتے تھے، شام ہونے کا رات ہونے کا انتظار کرتے تھے اور پھر چلتے تھے، لیکن اسی وقت رسول اللہ نے کہا کہ گرمی کے موقع پہ چلنا شروع کرو، اپنے سامان سفر باندھ لو۔ سب پریشان، یا رسول اللہ یہ کون سا موقع ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ گرمی کے موسم میں آپ ہمیشہ ٹھنڈے موسم میں چلنے کو حکم دیتے، غروب کے بعد، آج آپ گرمی کے موسم میں۔ رسول اللہ نے کہا حکم دے دیا، اصحاب چلے گئے۔ دو دن تک یہ قافلہ چلتا رہا، صرف نماز کے لیے رکتے تھے اور بقیہ گرمی میں چلتے تھے۔ لوگ پریشان تھے، واقعی رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے، یہ جو نزا ہوا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں رہ جائے۔ غیر معمولی حرکت، روٹین سے ہٹ کر حرکت۔ روٹین کیا تھا؟ ٹھنڈے موسم میں غروب کے بعد حرکت کرتے تھے۔ آج رسول اللہ اتنے ناراض ہوئے اس مسئلے سے کہ آپ آگاہ ہیں کہ یہ منافق ہے، لیکن رسول اللہ کو حکم نہیں ہے کہ وہ ہر کسی پر مثلا انگلی رکھے تم منافق ہو تم منافق، جب تک کہ وہ اپنے نفاق کا اعلان نہ کر دے یا اللہ کی آیت نازل نہ ہو۔ ایک روٹین سے ہٹ کر ایک کام تھا، لہذا لوگوں کے ذہنوں میں رہ گیا کہ رسول اللہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اب ہر کے ذہن میں تھا کہ زید بن ارقم اور عبداللہ بن ابی کے درمیان ایک نزاع ہوا تھا، عمر کے مثلا خلیفہ دوم کے نوکر جہجہ میں اور انصار میں پانی لینے کے موقع پر ایک جنگ ہوئی تھی، ایک نزاع ہوا تھا، ایک لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، رہ جائے۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہا تھا، رسول اللہ چاہتے تھے یہ بات رہ جائے۔ جیسے غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے پالان شتر مانگے، شتر پر بیٹھنے کی جو سواری ہوتی ہے، جو سیٹ ہوتی ہے، وہ منگوائی، اس کو پالان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ غیر عادی طور پر رسول اللہ متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ جب مسلمان گھر جائے گا، کیونکہ عربوں کا کام کیا تھا، صبح اٹھتے تھے پالان کو شتر پہ رکھتے تھے، کام پہ چلے جاتے تھے، شام میں آتے تھے پالان کو اتارتے تھے، آرام کرتے تھے۔ رسول اللہ نے یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک حرب آزمایا، ایک عمل کیا کہ مسلمان اگر غدیر کو بھول بھی جائے کسی وجہ سے، جب پالان شتر رکھے گا اونٹ پر اور جب زمین پہ اتارے گا، کہیں نہ کہیں تو علی کی ولایت یاد آئے گی، کہیں نہ کہیں۔ تو یہی کام رسول اللہ نے یہاں کیا، روٹین سے ہٹ کر گرمی میں چلنے کا حکم دیا، سب گرمی میں چلے، اتنا چلے اتنا چلے اتنا چلے کہ جب رسول اللہ نے رکنے کا حکم دیا تو جب اترے ہیں تو سب زمین پر گر گئے، پھر کسی سے اٹھا نہیں گیا، اتنے تھک گئے تھے۔ انہیں رسول اللہ چاہتے تھے کہ واقعہ منافقت کا لوگوں کے ذہنوں میں رہ جائے۔ اور پھر مدینے جب پہنچے تو پھر یہ خدمت میں عرض کروں کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ پھر اس کی آیات ہیں، اس کو ہم کل سے کنٹینیو کریں گے، کوشش کریں گے 9:15 تک جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں، تاکہ جو ہے جو آگے ہمارا پروگرام ہے اور جو وقت ہے وہ ہمارا سیو ہو جائے اور بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ قرآن کو ہماری زندگی میں نور، اور قبر اور عالم برزخ اور عالم قیامت میں اس کو ہمارا ہادی اور رہنما قرار دے۔ ہمیں قرآن کو اہل بیت کے ذریعے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و اہل بیت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ جو قرآن کے ہم مثل و نظیر ہیں، ہمیں ان کی اطاعت کرنے اور ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس وقت جتنے بھی مسلمان، خصوصاً یمنی مسلمان، فلسطینی مسلمان، جہاں جہاں نبرد آزما ہیں ظالم طاقتوں سے، ان کو فتح و ظفر و نصرت اور کامیابی عطا فرما۔ ہماری مسنگ پرسنز کے لیے جو اجتماعی تحریک چلائی جا رہی ہے، جو دھرنا دیا گیا ہے، خداوند عالم ہمیں اس کی تائید کرنے، اس کی حمایت کرنے اور اس میں شمولیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ایک مرتبہ اجتماعی طور پر سورہ علم کی تلاوت کریں گے، تمام مرحومین کے لیے اس کا ثواب ہدیہ کریں گے.